السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سخت سیکیورٹی میں یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن ضرب عصب جاری رہے گا. صدر ممنون حسین کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
پاکستانی تاجر افغانستان سے دو طرفہ تجارت کا فروغ چاہتے ہیں. افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک صدر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ہالینڈ نے استنبول میں اپنے قونصلیٹ جنرل کو ممکنہ دہشت گردی خطرے کے پیش نظر عارضی طور پر بند کر دیا ہے. اور بیلجیم میں بدھ کے روز عوام نے ان 34 لوگوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جو منگل کے روز کے دھماکوں میں ہلاک ہوئے ہیں. اسی اثنا میں پولیس نے منگل کے دہشت گرد حملوں کے تمام 3 بڑے مشتبہ افراد کو شناخت کر لیا ہے. صدر اوباما دو روزہ دورے پر ارجنٹائن پہ ہیں، جہاں ان کی صدر مارسیو ماکری سے ملاقات ہوئی ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بدھ کے روز ماسکو میں ہیں، جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ سے شام کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. یوم پاکستان کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئیں. سب سے بڑی تقریب اسلام آباد میں ہوئی، جس میں بری، فضائی اور بحری افواج کے دستوں نے حصہ لیا. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان میں بدھ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی میں مسلح افواج کی مرکزی پریڈ کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا، جس میں اندرون ملک تیار کیے گئے ٹینکوں اور میزائلوں کے علاوہ مقامی ساخت کے ڈرون طیاروں کی نمائش بھی کی گئی. صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت غیر ملکی مہمانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی صدر ممنون حسین تھے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرایا.
شمالی وزیرستان میں آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ علاقہ بہت جلد دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہماری منزل پورے پاکستان سے بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے. اس لیے آپریشن ضرب عزم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری دہشت گرد کا صفایا نہیں ہو جاتا.
صدر ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، بلکہ اپنے وسائل عوام کی فلاح پر خرچ کرنے کا خواہاں ہے.
ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ اور حربی ساز و سامان صرف اپنے دفاع و سلامتی کے لیے ہے. ہم کبھی ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہم اپنے وسائل اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے. ان معاملات میں پاکستان پر تنقید بلا جواز ہے.
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے.
ایک امن پسند ملک کی حیثیت سے پاکستان دنیا کے تمام ممالک، بالخصوص اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے.
جس مقام پر پریڈ کا انعقاد کیا گیا اس طرف جانے والے تمام راستے آمد و رفت کے لیے بند رہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی معطل رہی جو پریڈ کے خاتمے کے بعد بحال کر دی گئی. 23 مارچ کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ اس دن کی مناسبت سے ایک روایتی حیثیت رکھتی ہے، لیکن 2008 سے 2014 کے درمیان سلامتی کے خدشات کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا گیا. یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی عوام کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے معروف اور جید علماء نے برسلز بم حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے ایک غیر اسلامی فعل قرار دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے جلیل اختر نے.
پاکستان کے مذہبی حلقوں نے برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا, اور ان کے بقول اسلامی دنیا کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو کھل کر ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں. منگل کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہوئے دہشت گرد حملوں میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہوئے, اور ان کی ذمہ داری عراق و شام میں سرگرم انتہا پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے. پاکستان کی ایک معروف مذہبی شخصیت راغب حسین نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انتہا پسند و دہشت گرد کوئی بھی ہو, اس کی کھل کر مذمت کرنی ضروری ہے.
ہم تو بانگ دہل اس بات کا ماضی میں بھی اعلان کرتے آئے ہیں اور اب بھی اعلان کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ برسل جیسے واقعات یا دنیا میں اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے. قطن ان کی حمایت اس طرح نہیں کی جا سکتی ہے, اور اگر اسلام کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس طرح کے واقعات کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. اسلام تو انسانیت کے تحفظ کی بات کرتا ہے, انسانیت کے بچاؤ کی بات کرتا ہے, اور انسانیت کو انسانیت کے نام پر محفوظ رکھنے کی بات کرتا ہے.
پاکستان علماء کونسل کے سربراہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے, اور دہشت گردی کے خاتمے اور اس کے تدارک کے لیے عسکری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی محاذ پر بھی کوششیں کرنا ہوں گی.
جو دین یہ کہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, وہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو چوکوں میں, چوراہوں میں, ایئرپورٹوں پہ, ریلوے اسٹیشنوں پہ قتل کر دے؟ اور اس بات کو پھیلانا چاہیے, یہ ایک میں عرض کروں یہ ایک عسکری اور نظریاتی لڑائی ہے جس کو دونوں محاذوں پہ لڑنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مغربی دنیا بھی اور مسلم حکمران بھی عسکری محاذ کی طرف تو جا رہے ہیں, نظریاتی محاذ کی طرف نہیں جا رہے. جب تک سپلائی لائن بند نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا, اور سپلائی لائن نظریاتی محاذ سے بند ہوگی اور نظریاتی اور فکری محاذ کی طرف توجہ دینی چاہیے.
طاہر اشرفی نے کہا کہ انتہا پسند اور دہشت گرد چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں, انہیں اسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور انہیں کسی مخصوص دین کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. ان کے بقول اس افریت کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہو کر عالمی سطح پر کوششیں کرنا ہوں گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہالینڈ نے استنبول میں اپنے قونصلیٹ جنرل کو ممکنہ دہشت گردی خطرے کے پیش نظر عارضی طور پر بند کر دیا ہے. ڈچ وزارت خارجہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ یہ اقدام احتیاط کے طور پر اٹھایا گیا ہے, حکام نے خطرے کی نوعیت نہیں بتائی. وزارت نے ڈچ شہریوں کو اس علاقے میں جانے سے گریز کی ہدایت کی ہے. وزارت نے یہ بھی کہا کہ عملے کے 40 ارکان کو عمارت خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ اعلان ہفتے کے روز کے خودکش حملوں کے بعد کیا گیا جو اسی علاقے میں ہوئے جہاں ڈچ قونصلیٹ اور سفارتی مشن واقع ہیں. کم از کم 4 افراد اس دھماکے میں ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے. بیلجیم میں بدھ کے روز عوام نے ان 34 لوگوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جو منگل کے روز کے دھماکوں میں ہلاک ہو گئے تھے. برسلز میں ایک عوامی چوک پلاس دی لابورس کو سوگواروں نے پھولوں اور یادگاری قدموں سے بھر دیا, اور بدھ کے روز سردی اور تاریکی کے باوجود یہ مقام لوگوں سے کھچا کھچ بھرا رہا. پورا ایک منٹ وہ احترامن خاموش کھڑے رہے, اور پھر اچانک انہوں نے یکجہتی کے اظہار پر پرجوش نعرے لگائے. اسی اثنا میں بیلجیم سے ملنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے منگل کے دہشت گرد حملوں کے تمام 3 بڑے مشتبہ افراد کو شناخت کر لیا ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
بیلجیم میں آر ٹی بی ایف کے ایک نشریے میں کہا گیا ہے کہ خالد اور ابراہیم البکروی بھائیوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر بم دھماکے انہوں نے کیے. بیلجیم کے اخبار لادیر نیوئر نے خبر دی ہے کہ تیسرا مشتبہ شخص 25 سالہ نجیم لاشروئی ہے جو تاحال مفرور ہے. بیلجیم کی پولیس نے برسلز حملوں میں مطلوب ایک مشتبہ شخص کی تصویر جاری کی ہے. ٹیلی ویژن سے لی گئی تصویر میں ایک شخص کو سیاہ ٹوپی پہنے, ہلکے رنگ کی جیکٹ اور چشمہ لگائے دکھایا گیا ہے, اور جو ایئرپورٹ پر سامان کی ٹرالی لیے ان 2 افراد کے ہمراہ چل رہا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے خودکش حملہ کیا. حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ تصویر میں نظر آنے والے وہ مشتبہ افراد ہیں جن کے نام میڈیا میں آئے ہیں۔ بیلجیم کے سینکڑوں لوگ منگل کی رات پھول اور شمیں لیے برسلز کے مرکز میں پلاس دی لا بورس میں جمع ہوئے۔ بیلجیم کی ایک شہری جو کہ نکس،
آفٹر دی پاسٹ منتھس آئی بلیو دیٹ وی ہیو ناٹ ریلی بین پریپیئرڈ بٹ دیر ہیز آلویز بین دس۔
گزشتہ مہینوں میں میرا خیال رہا کہ ہم واقعتاً پوری طرح تیار نہیں تھے، مگر ہمیشہ خوف کا یہ احساس رہا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود میرے اندر تک یہ احساس نہیں گیا، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برسلز میں کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ ہو گیا ہے۔ آر ٹی بی ایف کا کہنا ہے کہ خالد البکروی نے برسلز میں اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے لیے فرضی نام استعمال کیا۔ گزشتہ ہفتے اس اپارٹمنٹ پر چھاپے کے وقت پولیس کو وہاں اسلحہ اور صلاح عبدالسلام کے فنگر پرنٹس ملے تھے، جو پیرس میں نومبر کے مہلک حملوں کا مشتبہ شخص ہے۔ عبدالسلام کو جمعے کے روز برسلز میں گرفتار کر لیا گیا۔ داعش نے منگل کے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں کم از کم 34 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما دو روزہ دورے پر ارجنٹائن پہنچے ہیں۔ انہوں نے بدھ کو ارجنٹائن کے نئے صدر ماریسیو ماکری سے ملاقات کی، جو واشنگٹن کے ساتھ اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جمعرات کو ارجنٹائن کی اس ظالمانہ فوجی بغاوت کو 40 سال مکمل ہو رہے ہیں، جس کے باعث لگ بھگ 30,000 افراد یا تو مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ امریکی صدر جمعرات کو ان متاثرین کی یاد میں بنائے گئے پارک جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ دورہ جہاں ایک طرف اقتصادی مشکلات کے شکار اس ملک کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی کو ظاہر کرتا ہے، وہیں یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ارجنٹائن میں امریکی حمایت سے ہونے والی بغاوت کی 40ویں برسی بھی منائی جا رہی ہے۔ امریکی کانگریس میں قانون سازوں نے صدر اوباما کے کیوبا کے دورے پر بغور نظر رکھی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ان کا رد عمل ملا جملا تھا، جبکہ اس بارے میں شدید اختلافات ہیں کہ آیا ہوانا کے ساتھ واشنگٹن کے رابطے بحال ہونے سے کیوبا میں تبدیلی مستحکم ہوگی یا کمیونسٹ آمریت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثرہ منظر سے۔
ایلینا راس لیتنن ریپبلکن رکن کانگریس ہیں۔
دس نارملائزیشن ایفرٹ ہیز بین این ابجیکٹ فیلیئر فار فریڈم اینڈ ڈیموکریسی۔
انہوں نے کہا تعلقات معمول پر لانے کی یہ کوشش اس جزیرہ ملک میں آزادی اور جمہوریت کے لیے ایک شرمناک ناکامی تھی۔ امریکی صدر اوباما کے کیوبا کے دورے کی ایوان نمائندگان میں مذمت کرتے ہوئے ایلینا راس لیتنن نے مزید کہا،
دی کاسترو ریجیم ہیز آلریڈی سٹیٹڈ دیٹ اٹ ول ناٹ چینج ون بٹ آفٹر آل آف دی۔
کاسترو حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ ان تمام امریکی رعایتوں کے باوجود قطعاً تبدیل نہیں ہوگی۔ کیوبا کے لوگ اس سے بہتر کے مستحق ہیں۔ جو لوگ صدر کے دورے کیوبا کے حامی ہیں، انہیں بھی کیوبا کے مخالفین کے خلاف کاروائی پر پریشانی ہوئی، حتیٰ کہ اس روز بھی جب صدر اوباما کیوبا پہنچے۔ جیمس کلیون ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں۔
یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ویئر یو نیڈ ٹو بی اف یو ڈونٹ الاؤ۔
اگر آپ مخالفین کی آواز نہیں سنیں گے تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں آپ کو ہونا چاہیے، جہاں آپ کی ضرورت ہے۔ تاہم کلیون باور کرواتے ہیں کہ اگر کیوبا کے ساتھ رابطوں سے فوری تبدیلی نہیں آئی تو عشروں اسے الگ تھلگ رکھنے کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔
Normalizing relations with Cuba because what we've done for the last
میں کیوبا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی بے حد حمایت کرتا ہوں، کیونکہ گزشتہ نصف صدی سے ہم نے جو کیا اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ جینیس ہان ایک اور ڈیموکریٹک رکن کانگریس ہیں جو آگے جا کر مثبت تبدیلی کی امید رکھتی ہیں۔
A little breathing room now for the Cuban people and a little more hope that
کیوبا کے لوگوں کو کچھ موقع ملنا چاہیے اور کچھ مزید امید کہ ان کے دوست امریکہ کے ساتھ یہ نئے تعلقات واقعتاً معیشت میں بہتری، بہتر حالات زندگی، بہتر ملازمتوں اور کم جبر و ستم کی امید کا باعث ہوں گے۔ اگرچہ اوباما اور کیوبا کے صدر راؤل کاسترو دونوں نے کیوبا پر اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی بات کی، تاہم ریپبلکن جو کانگریس پر غالب ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ریپبلکن رکن کانگریس جو ولسن کہتے ہیں،
The president supports plans to end the embargo yet ignores the fact that increased trade will not reach the Cuban
صدر تعزیریں ختم کرنے کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں مگر یہ نظر انداز کرتے ہیں کہ تجارت میں اضافے کا فائدہ کیوبا کے لوگوں کو نہیں ہوگا, اس کا فائدہ کیوبا کی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کو ہوگا. تجزیہ کار باور کرواتے ہیں کہ صدر اوباما تعزیروں کے بعض پہلوؤں میں نرمی کر چکے ہیں. ایلزبت نیو ہاؤس سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی سے وابستہ ہیں.
Obama has put all these cracks in it, as you know, by taking a lot of executive actions that really kind of fill the embargo
Obama
full of holes.
ان میں دراڑیں ڈال چکے ہیں. انہوں نے ایسے صدارتی حکم جاری کیے ہیں جن سے تعزیروں میں واقعتاً گنجائشیں پیدا ہو گئی ہیں. انہوں نے بہت سی تجارتی اشیاء کے لائسنس دینے کی اجازت دی ہے, وسیع تر سفر کی اجازت دی ہے اور مالی ضابطوں میں نرمی کی گئی ہے. ریپبلکن رکن کانگریس جینیس ہان کا کہنا ہے کہ دنیا کی نظریں اب زیادہ صدر کاسترو اور کیوبا کے لوگوں پر لگی ہیں کہ آیا وہ تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. یہ کھلا پن جاری رہتا ہے یا نہیں, اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ نومبر میں صدر اوباما کی جگہ کون صدر منتخب ہوتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور صدر اوباما نے منگل کے روز کیوبا کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا تھا کہ کیوبا اور امریکہ کے درمیان تاریخ کافی مشکل رہی ہے. تاہم کیوبا کے اپنے تاریخی دورے کے اختتام کے قریب ہوانا کے عوام سے خطاب میں انہوں نے امن کا پیغام دیا. صدر کے خطاب سے اقتباسات پر مبنی یہ رپورٹ بھی مدثرہ منظر کی زبانی.
صدر اوباما نے ہوانا میں کیوبا کے لوگوں سے خطاب ایسے وقت کیا جب اس سے گھنٹوں پہلے برسلز میں لگاتار بم دھماکوں میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. صدر نے اپنے خطاب کی ابتدا ہی میں دہشت گردی کی مذمت اور دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا.
This is yet another reminder that the world must unite. We must be together, regardless of
صدر
nationality,
نے کہا یہ ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا کو متحد ہو جانا چاہیے. دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے ہمیں ملک اور قوم اور رنگ و نسل سے ماورا ہو کر ایک ہونا پڑے گا. ہم پوری دنیا کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والوں کو شکست دے سکتے ہیں اور یقیناً دیں گے. کیوبا کے اپنے تاریخی دورے کے موقع پر کیوبا کے عوام سے صدر کا یہ خطاب بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. صدر نے کہا کہ ہوانا اور واشنگٹن کی حکومتوں کے درمیان اختلافات حقیقی ہیں اور ان کی اہمیت بھی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اب بھی آگے بڑھ کر تعلقات کو معمول پر لا سکتے ہیں اور فاصلے کم ہو سکتے ہیں.
Havana is only 90 miles from Florida, but to get here we had to travel a great distance over barriers of history and ideology.
ہوانا فلوریڈا سے صرف 90 میل دور ہے, مگر یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے اور تاریخی اور نظریاتی رکاوٹیں عبور کرنی پڑتی ہیں, رکاوٹیں درد کی اور علیحدگی کی. ایئر فورس ون کے گہرے نیلے پانیوں سے گزر کر اس جزیرے کی جانب جہاں امریکی بحری جنگی جہاز گزرتے تھے جن کا مقصد نہ صرف کیوبا کو آزادی دلوانا تھا بلکہ اس پر کنٹرول حاصل کرنا تھا, اسی طرح اسی سمندری راستے سے کیوبا کے انقلابی امریکہ آئے جہاں انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل کی. یہ لوگ امریکہ میں آزادی اور مواقع کی تلاش میں آئے اور اس سفر میں اپنے عزیزوں اور پیاروں کو پیچھے چھوڑ آئے. صدر اوباما نے اپنے خطاب میں پر اعتماد لہجے میں کہا کہ وہ براعظم امریکہ میں سر جنگ کے آخری اثرات کو دفن کرنے آئے ہیں اور کیوبا کے لوگوں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں. انہوں نے کہا,
Here's my message to the Cuban government and the Cuban people. The ideals that are the starting point for every revolution, America's revolution, Cuba's revolution, the liberation movements around the world.
کیوبا کی حکومت اور کیوبا کے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ کسی بھی انقلاب کے آغاز کے لیے, امریکی ممالک میں انقلاب ہو, کیوبا میں انقلاب, دنیا بھر میں آزادی کی تحریکوں کے لیے, جن نظریات کی فضیلت ہے وہ صرف جمہوریت میں مل سکتے ہیں. صدر نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے کیوبا کے صدر راؤل کاسترو پر واضح کر دیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کے معاملے پر آواز اٹھاتا رہے گا, تاہم کیوبا کی تقدیر کا فیصلہ امریکہ یا دیگر ممالک کو نہیں بلکہ خود کیوبا کے عوام کو کرنا ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کی فوجی انجنیئر روسی فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے. قدیم شہر پالمیرا کے مضافات کی طرف بڑھ رہی ہیں جو اس علاقے کو داعش سے چھڑانے کی ایک کوشش ہے۔ شامی عہدیداروں اور برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومتی فوجیں پالمیرا کی جنوبی اور مغربی اطراف کی طرف قریب ہیں۔ داعش نے مئی سن 2015 میں اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی کیونکہ اس کے جنگجوؤں نے یونیسکو کے عالمی ورثے کو تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بدھ کے روز ماسکو میں ہیں جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئے لیوروف سے شام کے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ ممکنہ طور پر بسلز بم دھماکوں پر بھی بات کریں گے۔ کیری کے ساتھ سفر کرنے والے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے روسی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ جان کیری برسلز حملوں کو داعش کی طرف سے ایک بڑا خطرے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شام اور یوکرین کے تنازعات اس دورے میں بات چیت کے اہم موضوع ہوں گے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اس کے بعد ہو رہا ہے جب صدر پوٹن نے پچھلے ہفتے اعلان کیا اور روس جزوی طور پر اپنی فوجیں شام سے نکال رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کیری اور روسی عہدیدار شام میں فائر بندی برقرار رکھنے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ وہ بات چیت میں یہ بھی طے کریں گے کہ کس طرح شام میں سیاسی تبدیلی کی جائے اور داعش کو شکست ہو۔ یوکرین کے بارے میں کیری متوقع طور پر روسی حکام پر زور دیں گے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں پر زور دیا جائے کہ وہ پچھلے مہینے نافذ ہونے والی فائر بندی کا احترام کریں۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے چوٹی کے امیدوار منگل کے روز مغربی ریاستوں میں اپنے قریبی حریفوں کے ہمراہ علیحدہ علیحدہ مہم چلا رہے ہیں۔ ریپبلکن نامزدگی کے خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا میں تمام 58 ڈیلیگیٹس بآسانی جیت لیے ہیں اور ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کو شکست دے دی ہے۔ کروز نے جوابی حملہ کرتے ہوئے ریاست یوٹاہ میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور نصف سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس طرح انہیں یوٹاہ کے تمام 40 ڈیلیگیٹس کی حمایت مل جائے گی۔ کروز اور ریپبلکن کی نامزدگی کے دوسرے امیدواروں کی کوشش ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ مطلوبہ 1,237 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل نہ ہو جو پارٹی کی طرف سے نامزدگی کے لیے ضروری ہے، جس کا فیصلہ جولائی میں پارٹی کنونشن میں ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان طے پانے والے جس معاہدے کے تحت یونان پہنچنے والے تمام نئے افراد کو ترکی واپس بھیجا جا سکتا ہے، اس کے عمل درآمد ہونے کے ایک روز بعد پیر کے دن تارکین وطن کی کشتیاں یونان کے جزیرے لیسپوس پہنچیں۔ وہاں کے مقامی میئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ایتھنز یا برسلز کی جانب سے اس بارے میں بہت کم بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ لیسپوس سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
پیر کے روز جب لیسبوس کے مشرقی ساحلوں پر ابھرتے ہوئے سورج کی تپش سے سمندری دھند آہستہ آہستہ تحلیل ہوئی تو رضاکار امدادی کارکنوں نے وہاں آنے والی انسان بردار کشتیوں کی پہلی جھلک دیکھی۔ دو چھوٹی کشتیاں افق پر ظاہر ہوئیں، لیکن یونانی ساحلی محافظوں اور یورپی سرحدی فورس فرونٹیکس کی کشتیوں نے انہیں تیزی سے روکا اور اپنی حراست میں لے لیا۔ بہت سے دوسرے رضاکاروں کی طرح ہسپانوی امدادی کارکن مینول ایلوارو ویدال بھی پناہ کے متلاشیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے اس سلوک پر برہم ہیں جسے وہ غیر انسانی سمجھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر سے بلی چوہے کو پکڑ رہی ہے۔ یورپی سرحدی ایجنسی فرونٹیکس کی 6 بڑی کشتیاں یونانی، ترک اور بہت سے لوگ مختلف لوگ یہ ایک دیوار کی طرح ہیں۔ لیسبوس کی رہنے والی ریبیکا میشیلین بھی شروع ہی سے رضاکار امدادی کارکنوں کو مربوط کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ اپنی ان کوششوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے، ہم واقعی بالکل نہیں جانتے کہ ہر آنے والے دن میں کیا ہوگا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ پھر بھی اس آزمائشی مرحلے سے گزر سکتے ہیں اور مدد لینے کے لیے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یورپ اور ترکی پناہ گزینوں کو راستے میں روکنے کا تہیا کیے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز کی امدادی کاروائیوں کے بعد سردی سے ٹٹھڑتے ہوئے سخت صدمے کی کیفیت میں مبتلا ان تھکے ماندے پناہ گزینوں کو ساحل پر لایا گیا اور بسوں میں سوار کر کے جزیرے موریا پر واقع پناہ گزین کیمپ پہنچایا گیا، جسے جلد ہی ایک محفوظ حراستی مرکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت انہیں واپس ترکی بھیجا جانا چاہیے، لیکن اس بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ ایسا کب اور کس طرح ہوگا۔ لیسبوس کے میئر سیپرس گلینوز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ایتھن یا برسل سے اس بارے میں کوئی واضح ہدایات نہیں ملی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیسبوس میں نیا معاہدہ لاگو ہو چکا ہے۔ یورپی یونین کے پالیسی ساز 1.5 سال تک تارکین وطن کے مسئلے کے کسی حل کی تلاش میں الجھے رہے ہیں، اور پھر وہ راتوں رات ایک ایسے فیصلے تک پہنچ گئے جس کا وہ فوری نفاذ چاہتے ہیں۔ اب تک ترکی واپس بھیجے جانے کا خطرہ تارکین وطن کو روکنے میں کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ اتوار کے روز پناہ گزین ایک کشتی میں مردہ پائے گئے تھے۔ فلاحی ادارے بوٹ ریفیوجی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کشتی اپنی گنجائش سے اتنی زیادہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی کہ وہ دونوں امکانی طور پر اس وقت ایک دھکم پھیل میں کچلے گئے جب کشتی نے پانی میں اترنا شروع کیا تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے، مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا، جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم میں جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں، یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بینائن سے بے ضرر سے الرجنس ہیں ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے، اور اسمال گرینیولز کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر، اور ہمارے بیڈ اور انٹریوں میں جس کو گیسٹرو انٹیسٹنل سسٹم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس، اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں،
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، اگر تو ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی تو جو ایک موسٹ کامن جو سمپٹم ہے الرجیز کا، دیٹ از اچھی، لائک اچھی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمپٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب اسکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو اسکن میں لال رنگ کے جو خارش، یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے، لپ سویلنگ، ٹنگ سویلنگ، یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن موسٹ کامن سمپٹم اسکن میں اچھی اسکن ہے، اور تھوڑی سی ہائی تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جو یہ بمپس ہیں۔ کچھ لوگوں میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں پھر دوبارہ نکل آتے ہیں، کچھ لوگوں میں کچھ دن رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں کئی یعنی کہ ویکس تک یہ نکلے رہتے ہیں.
مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. ایران کے صدر حسن روحانی جمعے کو پاکستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں. ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ ہے اور ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی آ رہا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق.
ایران کے صدر حسن روحانی رواں ہفتے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ 25 مارچ سے شروع ہونے والے اس دورے کی دعوت وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں دی تھی. منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا. سرکاری بیان کے مطابق ایران کے صدر کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی اسلام آباد آئے گا، جس میں کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہوں گے. گزشتہ ہفتے ہی ایران کے چیمبر آف کامرس کے صدر محسن لالال پور نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کا مقصد تجارتی روابط کے فروغ کا جائزہ لینا تھا. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر تہران سے عالمی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد معاشی شعبے میں روابط کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی. پاکستان میں تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے وابستہ ملک سہیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پر سے عالمی تعزیرات ختم ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے بہت مواقع ہیں.
ہماری مطلب دو تین سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں ایرانین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ پچھلے کوئی چند دنوں کے اندر، جس میں ایران کا جو پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا، وہ بھی اسلام آباد تشریف لے کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ میٹنگ کی تھی ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ، جس میں بھی موجود تھا. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے ایران کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. سارا ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، ایران گورنمنٹ کے اوپر اور پاکستان گورنمنٹ کے اوپر، کہ وہ کتنے اس میں سنجیدہ ہیں، کہ وہ کتنا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم ایک دوسرے کے نزدیک آئیں.
پاکستان نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت ایران پر عائد پابندیاں اٹھا لی تھیں. حکومت کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کے مرکزی بینک نے تمام کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ایران کے ساتھ لین دین کی اجازت دے دی تھی. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی صدر کے دورے کے موقع پر باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی. واضح رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف مئی 2014 اور رواں سال جنوری میں ایران کے دورے کر چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی تجارتی برادری کا کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارتی رابطوں کو مزید وسعت دی جائے. یہ رپورٹ ہمیں دی ہے اسلام آباد سے عشرت سلیم نے.
چاروں طرف سے خشکی سے گھرا افغانستان تاریخی طور پر پاکستان پر مشتمل علاقوں کو کراچی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے تجارتی راہداری کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. دونوں ممالک کے درمیان 2500 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد کے ذریعے رسمی اور غیر رسمی تجارت کا حجم $5 ارب کے لگ بھگ ہے، جس کی بنیاد پر افغانستان پاکستان کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے. اگرچہ اس حجم میں مزید اضافہ کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے، مگر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کے باعث ایسا نہیں کیا جا سکا. افغانستان کو شکایت ہے کہ پاکستان نے اس کے سامان اور شہریوں کی آمد و رفت پر قدغن عائد کر رکھی ہے، مگر پاکستانی عہدیدار کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں سے آنے والا سامان تجارت غیر قانونی طور پر پاکستان میں فروخت کر دیا جاتا ہے، جس سے مقامی صنعت کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان کے وزیر تجارت خرم دستگیر خان نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ افغانستان سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بغیر کسی اندراج کے سرحد پار آتے جاتے ہیں، جسے کسی ضابطۂ کار میں لانا ضروری ہے.
Any effort by Pakistan to regulate the flow of goods and people across our border with Afghanistan is resisted by Afghanistan.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار افراد اور اشیاء کی آمد و رفت کو منظم بنانے کی کسی بھی کوشش کو افغانستان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر ان کے بقول جلد یا بدیر ایسا کرنا ضروری ہے۔ تاہم افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو ایسے اقدامات پر توجہ دینی چاہیے جس سے تاجروں کے لیے آسانی پیدا ہو۔
ہمارا جو موٹیو ہے وہ تین ہے جس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شارٹ ٹرم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹریول میڈ ایزی، یعنی جو ویزا ریجیم ہے فار دا بزنس کمیونٹی ہے اس کو ایزی کیا گیا۔ دوسرا جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کو اور بزنس دونوں کو الگ کر دیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن آف کسٹم ڈیوٹیز ہو۔ جو چوتھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو کنسٹرکشن کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو ڈیولپرز ہیں، وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ۔
خرم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بغیر کسی سیاسی مداخلت کے تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے افغان ٹرکوں کو کراچی اور واگھا پر بھارت کی سرحد تک جانے کی اجازت دی ہے، جبکہ واپسی پر وہ پاکستان سے سامان درآمد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب صرف 20% افغان ٹرکوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے، جبکہ ماضی میں تمام ٹرکوں کی اسکیننگ کی جاتی تھی۔ ان کے بقول اس کا مقصد پاکستان کے ذریعے ہونے والی تجارت کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال نے اپنی نئی جماعت کے نام کا اعلان کر دیا ہے، اور یوں کراچی کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں کا ایک اور باب شروع ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے شہزاد حسین کی کراچی سے۔
متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑ کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے والے مصطفیٰ کمال نے اپنی نئی جماعت کا نام پاک سرزمین پارٹی رکھ لیا ہے۔ اس بات کا اعلان بدھ کو کراچی میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں، ہمدردوں اور میڈیا کے ساتھ ایک تقریب میں کیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پارٹی کے تفصیلی منشور کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
جو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، اس کو سب سے پہلے نافذ العمل ہونا چاہیے۔ نئے صوبے بنا کر آپ کیا کریں گے؟ آج چار صوبے ہیں، کل 20 صوبے ہو جائیں گے۔ آج چار چودھریز ہیں، کل 20 ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے گاؤں گوٹوں کو اختیار نہیں دینا ہے، اگر آپ نے گلیوں میں اختیار نیچے لے کر نہیں جانا ہے، تو آج چار صوبے ہیں، کل 20 ہو جائیں، گلیوں میں اختیار تو پھر بھی نہیں جائے گا، عام آدمی تو پھر بھی امپاور نہیں ہوگا۔
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میرا تو خیال ہے کہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی جتنی انہوں نے ہائپ بلڈ کی تھی اس کے حوالے سے، لیکن پریس کانفرنس میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا، نام بھی ایسا نہیں ہے جو موبلائز کرے پولیٹیکل سپورٹ لارجلی کراچی میں، ایسی انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ بہت ایموشنز تھے، آنسو تھے، گلے لگانا تھا، لیکن کوئی سبسٹنس نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انتہائی ہاف کوکڈ انیشیٹو ہے۔
تقریباً 3 سال ملک اور سیاست سے دور رہنے کے بعد 3 مارچ کو کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے وطن واپس آ کر متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایم کیو ایم چھوڑنے اور اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا تھا، اور پھر مزید 5 MQM کے رہنماؤں نے متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر اس نئی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ اس تمام تر سلسلے کو اپنے خلاف سازش اور MQM کو توڑنے کی ایک اور کوشش قرار دیتی رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں نوجوانوں کی ایک نئی فلاحی تنظیم ابھری ہے، دیوار مہربانی نامی اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ایک دوسرے کی مدد ایک ایسا جذبہ ہے جو سماجی ربط کو قائم رکھ کر کسی بھی معاشرے کی فلاح کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں دیوار مہربانی کا رواج عام ہو چلا ہے، اور مختلف شہروں میں لوگ ایک دیوار یا جگہ مخصوص کر کے وہاں اشیاء ضروری، خاص طور پر ملبوسات رکھ دیتے ہیں، جنہیں ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی یہ سلسلہ خاصا مقبول ہو رہا ہے، اور شہر کے مختلف حصوں میں ایسی فلاحی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک دیوار مہربانی کے منتظم حیدر خٹک کہتے ہیں،
ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے ڈونرز کی طرف سے بھی، لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں روڈ سے، اور مطلب ہر بندہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہے وال میں کہ یہ ہے کیا بیسکلی، اور وہ آ کے ہمیں ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں ان فارم آف کلوتھ، شوز اینڈ کیش، تو وہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں غریبوں کے لیے۔ ابھی ہمارے 1-2 دن ہم خود ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے امنگ دا نیڈیز جو ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نہیں ہوں گے پھر ان کے لیے ہم نے وال سیٹ اپ کیا ہے، وہ خود ادھر آئیں گے، اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ اپنی اٹھا کے اور باقی چھوڑ دیں گے۔
یہیں موجود ہما علی نے بتایا کہ شہر کے لوگ اس سرگرمی میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں.
لوگ بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو میں تو سب کو یہی کہوں گی کہ مطلب آپ کے پاس اگر اتنا ہے تو آپ اس کو پلیز ایسے یوز کرو, لوگوں کی ہیلپ کریں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بےچارے اکیلے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیملیز کوئٹہ ادھر پشاور میں ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے بھی لے رہے ہیں, تو پلیز آپ ہمیں دیں. تو وہ اپنی پوری پوری فیملیز کے لیے لے کے جا رہے ہیں.
دیوار مہربانی یا وال آف کائنڈنس کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ایسے ہی مثبت کام کر کے شہری نہ صرف ضرورت مندوں کا بوجھ بٹا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یونان میں پھنسے ہزاروں لاکھوں تارکین وطن, خاص طور پر پاکستانی, خود کو غیر محفوظ خیال کرتے ہیں. سیاسی پناہ کی درخواست کے منظور ہونے کے نہ صرف امکانات کم ہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درست دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو واپس وطن بھی نہ بھجوایا جا سکے. یونان کے جزیرے لیسبوس میں موجود بعض پاکستانی تارکین وطن سے ہنری ریجویل نے گفتگو کی. ان کی رپورٹ اسد حسن کی زبانی.
لیسبوس جزیرے پر رضاکار بیٹر ڈیز فار موریا نامی کیمپ چلا رہے ہیں اور ہزاروں تارکین وطن کی میزبانی اس کیمپ میں کی جا چکی ہے, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس کیمپ کے دن گنے جا چکے ہیں. یورپ اور ترکی کے درمیان نیا معاہدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ نئے تارکین وطن کو کسی بھی قریبی محفوظ مقام پر تحویل میں لے لیا جائے. اس کیمپ میں جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر پاکستانی ہیں جو اکثر اوقات سیاسی پناہ کے معیار پر پورا نہیں اترتے. توکل حسین ایک پاکستانی تارک وطن ہیں.
We hope, we wish that the Greece government give us asylum.
وہ کہہ رہی ہیں ہمیں امید ہے اور ہماری خواہش ہے کہ یونان ہمیں سیاسی پناہ دے دے تاکہ ہم قانونی طور پر وہاں رک سکیں, کیونکہ ہم غیر قانونی طریقے سے نہیں رکنا چاہتے. لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ یونان کی حکومت ہم پر رحم کھائے کیونکہ ہم نے سمندر میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. حالیہ دنوں میں رضاکار تارکین وطن کی رجسٹریشن کرتے رہی ہیں تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ 20 مارچ کی ڈیڈ لائن سے پہلے وہ یونان پہنچ گئے تھے. اس کے بعد تمام نئے تارکین وطن کو اس سے ماورا کہ وہ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں بلا تخصیص ترکی واپس بھجوایا جائے گا. ایک بار پھر توکل حسین کے الفاظ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکی واپس نہیں جانا چاہتے, ہمیں یونان میں رہنا پسند ہے. اس خوشی کے حاصل ہونے کے امکانات بہرحال محدود ہیں. 150 پاکستانی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن کو ایک کشتی کے ذریعے پیر کے روز لیسبوس سے پولیس کی نگرانی میں یونان لے جایا گیا تاکہ ان کی درخواستیں جمع کرائی جا سکیں.
Among the mostly Pakistani migrants here, there is much fear about what lies ahead.
وائس آف امریکہ کے لیے اپنی رپورٹ میں ہنری ریجویل بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے بارے میں بہت سے خدشات پائے جاتے ہیں. کیا انہیں یونان میں رکنے کی اجازت دی جائے گی یا انہیں ملک بدر کر کے ترکی واپس بھجوا دیا جائے گا؟ لیسبوس کیمپ میں موجود رضاکار ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی غیر یقینی ذہنی صحت کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے. ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر سے وابستہ ڈاکٹر مشیل ٹیلارو کا کہنا ہے کہ وہ لوگ بہت ذہنی دباؤ کی کیفیت میں ہیں اور ان کی صحت برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرنا خاصا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ ایک سے دوسری جگہ منتقلی کے عمل میں ہیں. بہت سے تارکین وطن کو یونان بھیجا جا رہا ہے جہاں وہ اس وقت تک تحویل میں رہیں گے جب تک کہ ان کے سیاسی پناہ کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اگر وہ سیاسی پناہ کے حصول میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کو واپس اپنے ملکوں میں واپسی کا راستہ دیا جائے گا. لیکن پاکستان ایسے تارکین وطن کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے جن کے پاس دستاویزات درست نہیں ہیں. بعض تارکین وطن کے بھی نزدیک گھروں کو واپسی ایک لمبا اور مشکل سفر ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراق میں شیعہ غلبے والی حکومت اور شیعوں کے مقدس شہر کربلا کے عہدیدار اپنے شہر کو قریبی صوبے انبر سے, جہاں سنیوں کی اکثریت ہے, محفوظ رکھنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر رہے ہیں. حالیہ مہینوں میں عراق کے سنی لیڈر دارالحکومت بغداد کے گرد بھی ایسے ہی دیوار کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
کھدائی کرنے والے خندقیں کھود کر پتھروں سے عراقی دارالحکومت بغداد کے گرد عارضی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں. سنی سیاسی لیڈر اسے شہر کے گرد دیوار تعمیر کرنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسی طرح کی تعمیر شیعوں کے مقدس شہر کربلا کو صوبے عنبر کے سنی علاقوں سے الگ کرنے کے لیے بھی شروع کر دی گئی ہے۔ کربلا صوبے کے نائب گورنر جاسم پتلاوی نے سعودی ملکیت والے اخبار الحیات کو بتایا ہے کہ مقامی حکام نے عنبر صوبے کے ساتھ انتظامی سرحدوں کے ساتھ ساتھ 40 کلومیٹر طویل خندق کھودنے کا آغاز کر دیا ہے تاکہ دہشت گرد کربلا میں داخل نہ ہو سکیں۔ ممتاز سنی لیڈر صلاح المطلق نے جو پارلیمنٹ میں عنبر صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں عراقی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ عراقی شہروں کے گرد دیوار تعمیر کرنے سے دہشت گردی کو روکا نہیں جا سکتا۔
وأخذنا نفكر بإنشاء سور أو سياج وهذا هو الخطأ۔ وہ
کہتے ہیں کہ شہروں کے گرد دیواریں اور رکاوٹیں تعمیر کرنا ایک غلطی ہے کیونکہ جرم اور دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی معاشرے کے بہت سے کونوں میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن ممتاز شیعہ لیڈر اور وزارت دفاع کے سابق ترجمان جنرل عبد الکریم خلافت کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ منصوبہ ضروری ہے۔
حقيقة الآن ضربات في داخل المدن بعد أن فشلوا بالمواجهة المباشرة تحولوا إلى ضربات في داخل المدن لتخين حركة القوات۔
وہ کہتے ہیں کہ داعش کو عراقی شہروں میں داخلے سے روکنے میں ناکامی سے اس گروپ کو عراقی شہروں میں داخل ہو کر حملے کرنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی۔ ٹفٹس یونیورسٹی کے فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی میں فیئر سینٹر کے ڈائریکٹر ندیم شہادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تاریخی طور پر عرب شہروں کے گرد دیواریں موجود تھیں۔
Building walls is the wrong strategy nowadays. It may have worked in medieval times.
آج کل دیواریں بنانا ایک غلط حکمت عملی ہے۔ ہو سکتا ہے قرون وسطی میں یہ مفید ہوتا ہو، مگر اب لوگ مل جل کر رہنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ میزائلوں اور طیاروں کے دور میں دیواریں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتیں۔ مل جل کر رہنے سے ہی ایک دوسرے کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کربلا کے گرد دیوار تعمیر کرنے کے منصوبے پر $1,30,00,000 خرچ آئے گا۔ اس دیوار میں سیکیورٹی کیمرے اور نگراں منارے بھی بنائے جائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو اپنے ایک دوست اور شراکت دار ملک ملائیشیا میں پریس کی آزادی کے انحطاط پر تشویش ہے۔ بدعنوانی کے الزامات میں گھری ہوئی ملائیشیا کی حکومت، جس میں اعلیٰ سطح کے عہدیدار ملوث ہیں، آزاد میڈیا کی حوصلہ شکنی اور اس سے دبانے کے لیے متعدد قوانین کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ملائیشیا کے قانون سازوں نے گزشتہ سال شرنگیزی کی روک تھام سے متعلق 1948 کے ایکٹ کی تعزیرات میں اضافہ کر کے اس میں سوشل میڈیا پر مبینہ شرنگیز مواد کو شامل کرتے ہوئے تقریر پر پابندیوں کو سخت کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اگرچہ حکومت اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے شرنگیزی کی روک تھام کے ایکٹ، قومی سلامتی اور دوسرے قوانین کا تواتر سے بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، تاہم ملائیشیا میں آزاد میڈیا کا ایک مضبوط گروپ مبینہ بدعنوانی کے متعلق واقعات کی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہے۔ رواں سال ملائیشیا کی حکومت نے ساراواک رپورٹ، ایشیا سینٹینل اور بلاگنگ پلیٹ فارم میڈیم سمیت میڈیا کے کم از کم 12 مقبول چینل بند کر دیے ہیں۔ پھر فروری کے آخر میں اس نے ملائیشیا کی ایک ویب سائٹ دی ملائیشین انسائیڈر کو بلاک کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے حالات حاضرہ کے امور سے متعلق ملکی اور بین الاقوامی رپورٹنگ تک رسائی پر پابندی لگانے کے اقدامات پر بہت فکر مند ہے۔ ترجمان نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ ہمیں مزید تشویش یہ ہے کہ حکومت نے رسائی بند کرنے سے پہلے نہ تو شفاف طریقے سے عمل کیا اور نہ ہی ہدف بنائے جانے والے اداروں اور پلیٹ فارمز کو ضابطے کی مناسب کارروائی فراہم کی، اور یہ کہ ملائیشیا کی حکومت اور ملائیشیا میں متعدد بین الاقوامی اداروں کے رپورٹرز، ایڈیٹرز اور پبلشرز کے خلاف فوجداری تحقیقات کر چکی ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ملائیشیا کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بہت سے افراد کو حکومت اور قومی رہنماؤں کے خلاف تنقیدی تحریریں شائع کرنے پر الزامات کا سامنا ہے۔ مسابقتی معیشتوں کی حامل جدید جمہوریتوں کے لیے قانون کی حکمرانی، شفافیت اور معلومات اور اطلاعات کا آزادانہ بہاؤ مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ آزادی اظہار کو جرم قرار دینے سے اختراعی سوچ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور حکومتی اداروں پر شہریوں کے اعتماد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسی پابندیاں ملکوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سفر دشوار تر بنا دیتی ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کربی نے کہا کہ امریکہ اور ملائیشیا کے درمیان ایک مضبوط جامع شراکت داری قائم ہو چکی ہے، جس سے ہمیں توقع ہے کہ ہم متعدد مشترکہ چیلنجوں میں تعاون کو فروغ دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں ہم ملائیشیا کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ اس کے موجودہ اور مستقبل کے تمام قوانین انٹرنیٹ پر خیالات کی آزادانہ ترسیل سمیت آزادی اظہار کا مکمل طور پر احترام کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ایک بھارتی ویب سائٹ دا انڈین ایکسپریس پر سونل گیرا نے لکھا ہے کہ اگر لتا منگیشکر بلبلے ہند ہیں تو آشا جی کسی طور بھی ایشین کوئل سے کم نہیں۔ آشا نے گزرے برسوں میں مختلف مزاج کے گیتوں کو انتہائی خوبصورتی سے گا کر خود کو ایک ورسٹائل گلوکارہ ثابت کیا ہے۔ ان کے مختلف گیتوں کی ایک فہرست اس ویب سائٹ نے شائع کی ہے، ان میں پہلے نمبر پر ہے یہ گیت۔ اگلا نمبر ہے اجازت فلم کے گیت میرا کچھ سامان کا۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آر ڈی برمن کا میوزک، گلزار کے بول اور آشا کی آواز میں سے کس چیز نے اسے اتنا مکمل اور دل کو چھو لینے والا بنایا۔
میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے، او ساون کے کچھ بھی
اور اگلے گیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا اس خوبصورتی سے گا ہی نہیں سکتا تھا۔ اور گیت سننے کے بعد ہر کوئی بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے
کہ دل ابھی بھرا نہیں،
بس اپنا مجھ کو ٹوکنا نہ، بڑھ کے راہ روکنا، گھر میں رک گئی ابھی تو جا نہ پاؤں گی کبھی، یہی
گزشتہ برس کی ہٹ فلم کوئین میں ریمکس سے قبل آشا نے اس گیت کو اپنی آواز دی تھی اور موسیقی کے شائقین میں اسے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ اور اس گیت کو سننے کے بعد آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ عدنان سمیع خان کے ساتھ گایا ہوا یہ غیر فلمی دو گانا بے حد پسند کیا گیا۔ آشا کا یہ خوبصورت گیت سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔
آجا 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 آجا
और फिर ये गीत जिसे मोनिका भी इत्तेफाक करेंगे। आशा की म्यूजिक को इस गीत में बहुत अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है।
दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत, या है जवानी।
उनके गीतों में वैरायटी को इस गीत से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता।
झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा।
और इसके बारे में एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि आशा जी ने इस गीत को जिया।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तवा।
इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा आप हमारे आइंदा के फिक्रोफन में सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
सामाइन, प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोबा जीनियात के प्रोफेसर स्टीव जॉन्स का कहना है कि इंसान का 50% डीएनए केले जैसा है, गोया केला इंसान का निस्फ रिश्तेदार है। कई माहिरीन इससे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन अब हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि केले की तरह चावल भी इंसान का रिश्तेदार है और इसका इंसान से खून का रिश्ता है। चावल से न सिर्फ खून हासिल किया जा सकता है, बल्कि इसे असली खून की तरह बिला खौफ व खतर मरीजों को दिया भी जा सकता है। साइंसदानों का कहना है कि चावल के पौधों में इंसानी डीएनए की पैवंदकारी करके खून का एक अहम जुज प्लाज्मा हासिल किया जा सकता है, जिसे अस्पतालों में इन मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें खून की अशद जरूरत हो। माहिरीन को तवक्को है कि चावल की जीनियाती फसल काश्त करके इतनी बड़ी मकदार में इंसानी खून का मुतबादल हासिल किया जा सकता है कि फिर शायद खून का अतिया देने वालों की जरूरत बाकी ना रहे। दुनिया भर में खून की बढ़ती हुई तलब और इसके मुकाबले में अतिया देने वालों की कमी ने साइंसदानों की तवज्जो खून के ऐसे मुतबादल तैयार करने पर मरकूज करवा दी है जो अपनी खसूसियात के एतबार से असली इंसानी खून जैसा हो और इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए महफूज हो। हाल ही में बरतानवी साइंसदानों ने स्टेम सेल से लेबोरेटरी में असली खून तैयार करने का ऐलान करते हुए कहा है कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाने वाला खून एक अशरे के अंदर मेडिकल स्टोरों पर खुलेआम मिलने लगेगा। और अब हाल ही में चीन के साइंसदानों ने ये चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि उन्होंने चावल के पौधे में जीनियाती तब्दीली करके कामयाबी के साथ ऐसी फसल उगा ली है जो इंसानी खून का हकीकी मुतबादल फराहम कर सकती है। चीन की वुहान यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का कहना है कि चावल में जीनियाती तब्दीलियां करके बड़ी मकदार में ह्यूमन सीरम एल्बुमिनियम काश्त किया जा सकता है जो अस्पतालों में खून बिलखसूस प्लाज्मा की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी कर सकता है। प्लाज्मा अतिये से हासिल होने वाले खून से तैयार किया जाता है। खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मा खून में सबसे अहम किरदार अदा करता है, जिनमें हार्मोन्स, विटामिन्स और मादनियात और खुराक फराहम करने वाले दीगर मुरक्कबात को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना और इस्तेमाल शुदा फासिद मादों को इखराज के लिए जिगर और गुर्दों तक वापस ले जाना शामिल है। गोया प्लाज्मा खुराक की फराहमी और अंदरूनी सफाई जैसे अहम तरीन अमूर अंजाम देता है। वस्ती चीन में वाके वुहान यूनिवर्सिटी के साइंसदान डॉक्टर वाई चिंग यांग, जो इस तहकीक के सरबरा हैं, चावल से प्लाज्मा की तैयारी के लिए मुनफरद तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने चावलों की एक किस्म में बैक्टीरिया की मदद से इंसानी डीएनए दाखिल किया, जिससे चावल के पौधे इंसानी खून का प्लाज्मा तैयार करने लगे। जरीदे प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि चावल से हासिल होने वाले प्रोटीन कीमियाई और तिब्बी लिहाज से असली खून जैसे हैं। अंजुम हैरल्ड गिल, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
हमारे इस शो के एडिटर थे असद नज़ीर, प्रोड्यूसर अंजुम हैरल्ड गिल और इंजीनियर रॉब मैकलेन। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा राउंड टेबल, जिसे पेश करेंगी नव شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہوں گے اسپر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.